شہید بغیر کھینچنے والا جھنگ صدر کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں.
تم ہی قاتل، تم ہی مقبل، تم ہی منصف ٹھہرے. تم ہی قاتل، تم ہی مقبل، تم ہی منصف ٹھہرے. اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟ کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں. میرے واجب احترام، قابل سب احترام جھانگ کے ریوں نوجوانوں اور دوستوں، دس محرم کو تہرار پارک میں عرصہ دراز سے آخری نشست میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے. آج بھی میں انشاءاللہ اپنے پروگرام آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو انتہائی شدید گرمی میں کئی گھنٹوں سے علماء کے خطابات سن رہے ہیں، حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب جمعیت اہل حدیث کے رہنما کا معرکۃ الآراء خطاب سن چکے ہیں، حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب کے خوبصورت کلمات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ تھکان میں ہیں اور شدید گرمی میں اتنا وقت آپ نے ہمارا انتظار کیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انتہائی صبر اور تحمل میری باتوں کو سماعت فرمائیں، خصوصاً میں اپنے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ انتہائی خاموشی کا مظاہرہ کریں، مجھ سے کم از کم ایسے شور میں تقریر نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں تقریر سننے آئی ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ وہ کسی قسم کا شور نہ کریں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا حسین ابن علی نواس رسول اور دیگر گوشہ بطول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اسی عنوان پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنے موقف کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عورتوں میں یا مردوں میں کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا، شور نہیں مچائے گا، یہ میری ایک شرط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ میری بات پر غور کریں اور اس پر کو اہمیت دیں تاکہ میں اپنی تقریر کا آغاز کر سکوں۔ میرے بھائیو، نواسا رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ایک مہکنے والا پھول ہے اور گلستان نبوت کا ایک چہکتا اور مہکتا گلاب ہے جس کی عطر بیزی سے پوری دنیا مہک رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا انکار کرنا، سورج کا انکار کرنا، ان کی رفاتوں کا، بلندیوں کا، ان کے کارناموں کا، ان کے صبر تحمل کا اور ان کے جرأت و بصارت سے معمول کارناموں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کو رسول اللہ سے محبت ہے، اسے رسول اللہ کی ہر چیز سے محبت ہے، اہل سنت کا عقیدہ 1400 سال کا مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ان پتھروں کو عزت ملی جس پہ رسول اللہ کے قدم آئے، پیغمبر کی وجہ سے اگر ایک پتھر کو عزت مل سکتی ہے اور نبی کی وجہ سے اگر ایک سواری کو عزت مل سکتی ہے جس پر نبی سوار ہوئے، نبی کی وجہ سے اگر ایک چادر کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ یعظمہ المزمل کہہ کر چادر کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں، نبی کے لیے اگر مکہ مکہ المکرمہ بن سکتا ہے، مدینہ مدینہ المنورہ بن سکتا ہے، نبی کے لیے فضائیں بدل سکتی ہیں، آسمان بدل سکتے ہیں، ہوائیں بدل سکتی ہیں، احکام بدل سکتے ہیں، تو اسی پیغمبر سے نسبت کی وجہ سے صحابہ اور خاندان نبوت کے مقام کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کو اعلیٰ سمجھنے والا نبی کے دوستوں کو اعلیٰ کیوں نہیں کہے گا؟ نبی کو اعلیٰ سمجھنے والا نبی کے خاندان کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بات جسے سائلنٹ کہتے ہیں یا انڈرسٹوڈ کہتے ہیں یا اس بات کو اس کے اندر شامل سمجھنا عین فطرت اور لاجک ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے محور و مرکز، تو میرا یہ کہنا حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ میرے مرکز و محور ہیں، رسول اللہ کے پاؤں کی خاک بھی میری مرکز ہے، پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ جان قربان کرنا بھی میرا مدعا ہے، پیغمبر کی اولاد نبی کے دوستوں کی چاکری اور نوکری کرنا یہ بھی میری عزت و عظمت کا حصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں ان کے نواسوں کو نہیں مانتا, نبی کو مانتا ہوں ان کی اولاد کو نہیں مانتا, نبی کو مانتا ہوں اور ان کے دوستوں کو نہیں مانتا, نبی کو مانتا ہوں اس کے مدینے کو نہیں مانتا, نبی کو مانتا ہوں اس کے پسینے کو نہیں مانتا, نبی کو مانتا ہوں اس کے علاقے کو نہیں مانتا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ عقل کے خلاف ہے. اس لیے یہ بات مسلمات عالم میں سے ہے کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان پیغمبر کے خاندان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ مسلمات میں ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی جھوٹ بول کر کہے کہ سپاہ صحابہ اہل بیت کی دشمن ہے, سپاہ صحابہ نواسا رسول کی مخالف ہے, سپاہ صحابہ حضرت علی کی مخالف ہے, سپاہ صحابہ پیغمبر کے خاندان سے دشمنی رکھتی ہے, سپاہ صحابہ سپاہ یزید ہے, سپاہ صحابہ سپاہ خرابہ ہے, سپاہ صحابہ اہل بیت کے مخالف لوگوں کا گروہ ہے, اس سے بڑا جھوٹ اس دھرتی پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. سپاہ صحابہ کے معنی پہ غور کر کہ ہم تو صحابہ کے سپاہی ہیں, ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں, یعنی جو محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے میں تو اس کا نوکر ہوں, جو نبی کا غلام ہے میں تو اس کا غلام ہوں, جو نبی کا چاکر ہے میں تو اس کا چوکیدار ہوں, جو پیغمبر کا نام لیوا ہے میں تو اس کا نام لیوا ہوں. تو جو نبی کے نوکروں اور پیغمبر کے غلاموں کا سپاہی ہے وہ حضرت حسین کے قدموں کی عظمت کا انکار کیسے کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ جس جگہ پہ قدم حسین نے رکھا وہ مٹی بھی آلہ, جس جگہ پہ قدم حسن نے رکھا وہ خاک بھی آلہ, اس کی خاک کو میں آنکھوں کا سرمہ بناؤں, اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. حسین رفاقوں کا امین ہے, میرا عقیدہ ہے. حسین عظمتوں کا تاجدار ہے, میرا عقیدہ ہے. حسین نیر تابع ہے, حسین چمنستان رسالت کا پھول ہے, حسین دہر ہستی میں چمکتا ہوا سورج ہے, حسین دہر ہستی میں مہکتا ہوا پھول ہے, حسین گلستان رسالت کی کلی ہے, حسین غنچہ نبوت کا پھول ہے, حسین عظمت و کردار کا گوہر تابدار ہے, حسین عظمت والا, حسین رفتوں والا, حسین بلندیوں والا, حسین فکر والا, حسین قرآن والا, حسین علم والا, حسین نبوت کے حسن کا ریزہ کی, حسین پیغمبر کے حسن کا دریوز اگر, حسین رفت والا, بلندی والا, بسالت والا, فکر والا, قرآن والا, فکر والا, تفسیر والا, حسین ساری انسانیت کا مخدوم ہے. کیوں؟ کہ نواسا ایک پیغمبر ہے, فاطمہ کا جگر گوشہ ہے, جسے نسبت نبوت سے ہے, وہ اکیلا حسین نہیں, وہ اب شیتا بلال ہو تب بھی میری آنکھوں کا نور.
ہمارے حسین
میں حسین کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں صدیق کو گالی دینے کا راستہ ہموار کروں, نہیں سمجھے میری بات. میں حسین کا نام اس لیے نہیں دیتا لیتا کہ میں کہوں صدیق کافر تھا حسین سچا تھا, میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کہوں حسین سچا ہے عمر کافر تھا, میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کہوں عثمان نعوذ باللہ بدتماز تھا حسین سچا تھا. شیو تمہارا تو حسین سے تعلق کوئی نہیں, تم نے تو حسین کو آر بنا کر حسین حسین ابن علی کے ایمان کو کافر کہہ دیا, پیشوا کو کافر کہہ دیا, حسین ابن علی کے مقتدا کو کافر کہہ دیا. تیری حسین سے محبت صحابہ دشمنی کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت معاویہ دشمنی کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہنے کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت ابو بکر کو غاصب کہنے کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت عمر کو ظالم کہنے کا اعلان ہے, تیری حسین سے محبت عثمان کو خان کہنے کا اعلان ہے. میری محبت تمام صحابہ کو اور خاندان نبوت کو رہا مال بین ہم کے گلدستے میں جانے کا اعلان. میری محبت اصلی ہے، تیری محبت جعلی ہے. ٹھیک ہے، شیعوں کی حسین سے محبت کیا ہے؟ نقلی اور جعلی ہے. اور ویسے آج کل دور جعلی اور نقلی کا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہاں تو اسمبلیاں بھی جعلی ہیں، حکومتیں بھی جعلی ہیں، اقتدار بھی جعلی ہے، اور صدر کا فرمان بھی جعلی ہے، اور وزیر اعظم کے آرڈر بھی جعلی ہے، اور اسمبلیاں جعلی، چیف سیکرٹری جعلی، آئی جی جعلی. اور اگر تم جعلی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. نوٹے اصلی، نوٹے بھی اصلی، لفافے بھی اصلی. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آئے ہو؟ آپ کی جب پوری توجہ ہوگی تو تقریب تب شروع ہوگی، ابھی توجہ پوری نہیں آپ ہے. توجہ آپ کی، آپ چاہتے ہو کہ میں تقریب کروں؟ ہے توجہ آپ کی. نواز شاہ رسول کی نسبت رسول اللہ سے ہے، اور حضور علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کی پیغمبر کے نواسے سے، حضور کو اپنے نواسے سے کتنی محبت ہے کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کے گھر سے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی. رسول اللہ گھر داخل ہو گئے اور حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر فرمایا، فاطمہ جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے. حسین کو رایا نہ کر. اور صدیق اکبر کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ حضرت علی مدینہ کے دربار سے حسین کو لے کر گزر رہے تھے. حسین ابن علی بچے تھے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، علی یہ کس کا بچہ ہے؟ تو علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. انہوں نے کہا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. تو صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. ان کا سر میں پھر بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہن لنبی، بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نبوت سے پیار تھا، محبت تھی. حضرت فاطمہ کے زہرا سے رسول اللہ کی محبت تمام بیٹیوں سے زیادہ تھی. میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ یہ محبت کیوں زیادہ تھی. یہ قابل اور بات تھی. حضور علیہ السلام حضرت حسن سے بڑا پیار کرتے تھے، حضرت حسین سے پیار کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو چار شاہزادیاں تھیں ان میں سے تین کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا. اور حضور علیہ السلام کی تنگدستی کا جو دور تھا اس کے بعد جب فراخی کا دور آیا تو اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی. تو ایک طبی بات ہے کہ جب والدین خوشحال ہو اور اولاد میں صرف ایک بچی باقی ہو تو اس سے محبت کا زیادہ ہونا ایک فطری بات ہے. باقی تو کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی. اس لیے قرآن پاک کی وہ آیت مبالا جب اتری، عیسائیوں سے مبالے کا اعلان ہوا، اس وقت حضرت فاطمہ کو لے کر رسول اللہ تشریف لے گئے تو اس کی وجہ بھی تھی کہ باقی اور بیٹی پیغمبر کی دنیا میں کوئی موجود نہیں تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کو لے کر گئے. میرے بھائیو، کیا پیغمبر علیہ السلام کے یہی دو نواسے ہیں اور کوئی نواسا نہیں، اور کوئی بیٹی نہیں، اور کوئی رشتے دار نہیں؟ کیا اسی میں انہیں نواسوں کی بات کرتے ہو؟ ان کی عظمت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا سنی 1400 سال میں ایسا بتاؤ جس نے حضرت علی اور حضرت حسن حسین سے بارات کا اعلان کیا ہو، بیزاری کی ہو. شیعہ کہتے ہیں ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، صرف علی ٹھیک ہے باقی سارے کافر. اور اہل سنت کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے، سارے ہماری آنکھوں کا نور ہے. جو سب کو آنکھوں کا نور بتائے وہ فسادی، جو 2-3 کو صحیح کہے سب کو کافر کہے وہ امن پسند. فلسفہ تو تمہارا ٹھیک ہے، فلسفہ ایسے ہی ہونا چاہیے.
اسی کو امن کا فلسفہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کے دن حسن حسین نے فرمایا، بچوں نے کپڑے پہن لیے، ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، علی المرتضیٰ غریب تھے، غربت قدے میں تھے، پیغمبر علیہ السلام نے جو گھر حضرت فاطمہ کو دیا تھا اس کا نام تھا دار فاطمہ، ایک کا نام تھا دار علی۔ دار علی حضرت علی کے بھائی کا گھر تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دار فاطمہ دیا تھا جس میں حضرت علی قیام پذیر تھے، ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا، وہ بھی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو عید آ گئی، کپڑے کہاں سے آتے، حضرت فاطمہ مصلے پر رونے لگی کہ اللہ عید کا دن ہے، بچوں کو کپڑے پہنانے کے لیے کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کپڑے لا کر دیے۔ نور الابصار میں یہ روایت ہے کہ جب کپڑے پیش کیے گئے تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ ایسے کپڑے تو مدینہ میں کبھی نہیں ہم نے دیکھے، حضور تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ فاطمہ یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں، یہ جنت کے کپڑے، یہ کرامت لکھی ہے نور الابصار میں علماء نے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں کبھی سستی نہیں کی، پردے میں کبھی سستی نہیں کی، غربت قدا ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، چکی پیس کر بچوں کا پیٹ پالا، چکی پیستی ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، سخاوت کا کیا عالم تھا۔ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ اے آلے رسول، اے پیغمبر کی اولاد، میں بھوکا ہوں، میں مقروض ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ فاطمہ الزہرا کی عادت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کو خالی نہیں بھیجتی تھی، لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہ دیکھا، اس غریب آدمی کے رونے کو دیکھا تو اپنی چادر جو رسول اللہ نے دی تھی وہ چادر اسے تشکر کر دی، کہا یہ چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو رہن رکھو، اور رہن رکھ کے اسے کہو کہ تیرا قرض اتار دے، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں یہ چادر واپس لے لوں گی۔ جب وہ چادر اس یہودی کے پاس گئی، اس نے چادر کو دیکھ کر آنکھوں سے اس کے آنسو نکل آئے، اس نے کہا یہ نبوت کا خاندان ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اس نے کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے اپنے باپ کی دی ہوئی نبوت والی چادر میرے سامنے بھیج دی۔ وہ چادر واپس کرتا ہے اور چادر واپس کر کے اس نے کہا کہ میں یہ چادر رحم میں نہیں رکھتا، میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں اور چادر بھی فاطمہ کو واپس کرتا ہوں اور محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اس غربت و افلاس میں فاطمہ الزہرا نے وقت گزارا، اور ایسی غربت میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، اور عبادت کا عالم کیا ہے، کتنی عبادت کرتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ سخت بیمار ہوئی، ساری رات بیمار، دن کو بیمار، حضرت علی سرانے بیٹھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی میری آنکھ کھلتی، میں جب سونے لگتا تو فاطمہ بستر پہ لیتی ہوئی ہوتی، اور جب میں صبح کو اٹھ کر دیکھتا تو فاطمہ کو زہرا مسلح پہ سجدہ ریز ہوتی، ساری رات ہوتی۔ اس نے تو ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس کے والد پیغمبر تھے، لیکن والد نے فرمایا تھا بیٹی نماز نہیں پڑے گی تو میں قیامت کے دن تیری بخشش نہیں کرا سکوں گا۔ آج فاطمہ الزہرا کا نام لینے والی میری ماں اور بہنوں، مجھے تم ہی بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا کا نام کس بنیاد پر لے گی جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، فاطمہ الزہرا کبھی بے پرد نہیں ہوئی اور آپ نے کبھی بازاروں میں پردہ نہیں کیا، کیا کہاں ہے فاطمہ الزہرا کی محبت جس کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھانا، حضرت علی نے فرمایا تیرا جنازہ چکوں کے لوگ آ کر شریک ہوں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، تیرا جنازہ دعوے سے برکت ہے، دن کو پڑھیں گے۔ فاطمہ نے فرمایا اے علی، میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں میرے کفن کو بھی کسی کی نظر نہ پڑے، کس کمان میں کیا میری ماں بہن ہو، پردا کہاں گیا، غیرت کہاں گئی۔ آج فاطمہ الزہرا کی نام لیوا ایشیا عورتیں جنہوں نے کبھی پردہ نہیں کیا، جن کے چہرے پہ کبھی دوپٹہ نہیں آیا، جن کے چہرے پہ کبھی برقع نہیں آیا، بتاؤ کس فاطمہ سے محبت کرتے ہو؟ میں اس فاطمہ سے محبت کرتا ہوں جس فاطمہ نے سبق پردے کا دیا، انصاف کا دیا، دیانت کا دیا، نماز کا دیا. اور میں اس عائشہ کو ماں کہتا ہوں کہ جس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عالم تھا کہ اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں، اس کے گھر کے قریب، اسی کے گھر میں جب رسول اللہ کی قبر بنی، اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی، اور جب تیسری قبر فاروق اعظم کی بنی، تو عائشہ نے فرمایا اب مجھے بغیر پردے کے اس قبر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. اور جس میری ماں عائشہ نے عمر کی قبر سے پردہ کیا، میں آج اسی کے پردے کو سینے سے لگا کر کہوں گا کہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں کہ جس ماں نے پردے کو اسلام کے شعار کے طور پر دنیا میں پھیلایا. آج جو پردہ میری ماں نہیں کرے گی وہ کس منہ سے عائشہ کا نام لے گی، کس منہ سے فاطمہ زہرا کا نام لے گی؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، حضرت حسین سے محبت کے بغیر دین کیسے مکمل ہوگا؟ حضرت حسین سے محبت پیغمبر کی وجہ سے ہے، نبی کی زلفوں کی وجہ سے ہے، پیغمبر کے پیار کی وجہ سے ہے، نبی کی الفت کی وجہ سے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کتنے بھائی ہیں، ان کے خالدات کتنے بھائی ہیں، رسول اللہ کے کتنے نواسے ہیں، آپ اس اجتماع میں مجھے بتا سکتے ہیں کتنے نواسے ہیں پیغمبر کے؟ میں نے آج سے چھ سال پہلے اسی جلسے میں نواسے بتائے تھے یا نہیں بتائے تھے؟ بولو تو صحیح. دو لاکھ میں ایک نام کسی آپ کو پتا نہیں پہنچ گیا آپ نے کتنے نواسے؟ بولو تو صحیح. نہ کوئی کہنا تھا کوئی کہنا چار. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس بات کا علم ہونا چاہیے تھا اس کا علم نہیں تھا. اور خیر یار کیا کہتے ہیں جو ہے ملتے ہیں، میں دو منٹ میں یہ بات مکمل کروں. بتاؤ آپ کو پیغمبر کے نواسے کتنے، نواسیاں کتنی ہیں، حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ. یہ وہ زینب ہے. ان کا سب سے ان کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا، جو حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے تھے. حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے قاسم سے نکاح زینب کا ہوا، اور ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ کیا رکھا گیا؟ یہ امامہ رسول اللہ کی کیا لگی؟ نواسی. اور دوسرا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے علی رکھا. کیا رکھا؟ علی رکھا. یہ حضور کا کیا لگا؟ نواسا. یہ حضرت حسین سے سات سال بڑا تھا. یہ کبھی یاد آپ نے کیا کہ یہ علی بھی کوئی نبی کا نواسا ہے؟ یہ آپ کو نواسا یاد ہوتا تو نبی کی بیٹی بھی یاد ہوتی. لیکن آپ کا دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کو رسول اللہ کی ساری بیٹیاں یاد رہیں. وہ کیسے چاہے گا؟ اس کا مقصد سارا کہتے جاتا ہے کہ جب نبی کی ساری بیٹیاں آپ کو یاد ہوں گی تو سارا دین آپ کو یاد ہوگا. تو آپ کو وہ کیسے پتا کر چلنے دے؟ تو حضرت زینب کے کتنے بچے ہیں؟ ایک امامہ اور ایک لڑکا جس کا نام علی رکھا گیا، اور بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بغیر نام رکھے فوت ہو گیا. تو کتنے بچے ہوئے؟ زینب کے بچے کتنے ہوئے؟ ایک لڑکی اور دو لڑکے. دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو عثمان غنی کا لڑکا تھا. یہ رسول اللہ کا کیا لگا؟ نواسا. تو پیغمبر کے نواسے کتنے ہوئے؟ ایک علی اور ایک نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، اور یہ عبداللہ. کتنے نواسے ہوئے؟ اور ایک نواسی ہوئی امامہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے بعد میں ہوا، رقیہ کی وفات کے بعد. ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی. تو حضرت فاطمہ نے اپنی سب سے پہلی بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام پہ زینب رکھا. دوسری بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رقیہ بہن کے نام پہ رقیہ رکھا. تیسری بچی پیدا ہوئی، تیسری بہن ام کلثوم کے نام پہ ام کلثوم رکھا. یہ پہلی بیٹی جو زینب ہے، یہ وہی ہے جن کا خطبہ کوفہ کے اندر، جن کا خطبہ کوفہ کے لوگوں کے سامنے جنہوں نے خطبہ دیا، اور دوسری بیٹی رقیہ ہے جن کا نکاح حضرت جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور تیسری بیٹی ام کلثوم جن کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے فاروق اعظم کو داماد پیغمبر داماد علی کہا جاتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے تو بچے آپ کی. میرے بھائیوں ذرا غور فرمایا، وقت بہت تھوڑا ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ تین بچیاں ہیں اور ایک بچی امامہ ہو گئی، تو کتنی پیغمبر کی نواسیاں ہوئیں؟ اور نواسے اس وقت تک کتنے ہوئے؟ تین. اور حضرت فاطمہ کے بطن سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. کیا رکھا؟ حرب کا معنی ہے لڑائی. حضرت علی چونکہ جنگجو تھے اس لیے بچے کا نام بھی حرب رکھ دیا. حضور نے آ کر نام بدل دیا. حضور نے فرمایا میں اپنے نواسے کا نام لڑائی نہیں رکھوں گا بلکہ حسن رکھوں گا. حسن کا معنی صلح ہے، حسن کا معنی اچھائی ہے. تو حضور نے حرب کی جگہ پہ حسن رکھا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا. حضرت حضور نے اس کا نام بھی بدل کر حسین کیا. اور تیسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا. حضور نے اس کا نام بھی بدل کر موسم رکھ دیا. تو اب آپ بتاؤ پیغمبر کے کل نواسے کتنے ہوئے؟ چھ نواسے ہوئے. اور نواسیاں کتنی ہوئی؟ چار. اور آپ کو صرف کتنے یاد ہیں؟ آپ کو کتنے یاد ہوا؟ صرف دو. اب میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جس سے یہ نواسے کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کو یاد رکھیں گے؟ ہے تو بچے آپ کی. دیکھیے، کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ نبی کی اور بیٹی کوئی نہیں تھی، تو ایک سوال آپ کریں کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کس لڑکی سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی کس عورت سے ہوئی؟ جس عورت کا نام میں لوں گا، اگر اس شادی کو آپ یاد رکھو گے تو نبی کی بیٹی ایک بیٹی تو نہیں بھولے گی. توجہ فرمائیں، حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے کہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے وفات کے بعد میری بھانجی جو زینب میری بہن کی لڑکی ہے امامہ، وہ جوان ہو چکی ہے، اس سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے ہوئی، اور اسی امامہ کے بطن سے زید بن علی اور یحییٰ بن علی حضرت علی کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے. اب آپ کو یہ زینب نہیں بھول سکتی اس لیے کہ علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی حضرت زینب کی لڑکی ہے. حضرت زینب کے ایک لڑکے کا نام کیا تھا؟ علی. یہ علی بن ابو العاص. بخاری شریف میں یہ تو لفظ آپ نے پڑھے کہ جب رسول اللہ خانہ کعبہ فتح کرنے کے لیے فتح مکہ پر کعبے میں داخل ہوئے کہ حضور کی سواری پر ایک بچہ سوار تھا جس بچے کی عمر 7 سال تھی، جسے وظیفہ نبوت کہا گیا، کیونکہ جو بچہ کسی کے ساتھ سوار ہو گھوڑے پر اسے عربی میں رضیف کہتے ہیں. تو رضیف کے اندر ایک بچہ تھا. وہ بچہ کون سا تھا؟ تب کاتب نصاب نے اور مولانا نافع صاحب نے اور ہمارے بین اور نامی کتاب میں اس بچے کا نام نقل کیا کہ وہ بچہ یہی علی بن ابو العاص حضرت زینب کا لڑکا تھا جس کی عمر 7 سال تھی، جو مکہ مکرمہ حضور کے ساتھ آیا تھا، حضور کی سواری پہ سوار تھا. یہ آپ کو پیغمبر کا نواسا شیعہ نے کبھی یاد نہیں رکھنے دیا. اور حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے بت گرانے لگے تو یہی علی بن ابو العاص نبی کے کندھے پر کھڑے ہوئے اور اسی نے خانہ کعبہ کے بت گرائے. لیکن آپ کو صحابہ کا دشمن یہ علی اس لیے یاد نہیں رکھنے دیتا کہ اگر یہ علی یاد رہے، علی بن ابو العاص یاد رہے، تو پھر زینب کو یاد رکھنا پڑے گا. تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غلطی ہے. خانہ کعبہ کے بت گرانے والا علی بن ابو العاص پیغمبر علیہ السلام کا سب سے بڑا نواسا تھا، جس کی عمر حضرت حسن حسین سے 4-5 سال عمر میں جو بڑا تھا یہ علی بن ابو العاص وہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ علی بچپن میں فوت ہو گیا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ یہ علی جوان ہوا اور جنگ یرموک میں جا کر اس کی شہادت ہوئی اور اس نے بہادری کے بہت بڑے جوہر دکھائے. لیکن رافضیت کے اثرات میں
پیغمبر کا یہ نواسا پوری سنی قوم کے ذہنوں سے محو کر ڈالا، لیکن سپاہ صحابہ سنی قوم کی غیرت کو جگا کر پیغمبر کے تمام نواسوں کی ناموس کا تحفظ کرنا چاہتی. میرے بھائیو، حضرت حسین شکوہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 ہجری 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، 5 شعبان رمضان المبارک سے 25 دن پہلے 4 ہجری کو یعنی ہجرت پیغمبر کے 4 سال حضرت حسین پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ یہ بات یاد رہے گی. کتنی عمر تھی؟ 6.5 سال. حضرت حسین 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے. حضرت حسن سے 11 مہینے حضرت حسین چھوٹے تھے. کتنے چھوٹے تھے؟ 11 مہینے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ حضرت حسین کو دودھ کس نے پلایا؟ اگر دایا کا مسئلہ حل ہو جائے تو تب بھی رافضیت الٹی نہ کٹ جائے. یہ بھی کبھی کسی کو بتایا کہ دایا کون تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کا نام اسماء بنت انیس تھا، جو صدیق اکبر کی بیوی تھی. صدیق اکبر کی بیوی نے حضرت حسین کی پیدائش پر دایا کا فریضہ سر انجام دیا. اور اس کے بعد دودھ پلانے والی عورت کون ہے؟ دودھ پلانے والی عورت کا نام ام الفضل بنت انیس ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی سالی ہے، یعنی اسی اسماء بنت انیس کی بہن ہے. یہ ام الفضل، اس کا نام ام الفضل بنت انیس ہے. یہ کون سی عورت ہے؟ دو باتیں ان کی بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ام الفضل بنت انیس نے حضرت حسین کو دودھ پلایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ام الفضل بنت انیس وہ عورت ہے جو جن کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا. اور تیسری بات ہے کہ یہ ام الفضل بنت انیس وہ عورت ہے کہ جس نے حضرت خدیجہ کے بعد اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا. تو گویا کہ دوسری مسلمان خاتون ہے ام الفضل بنت انیس، جو حضرت عباس کی بیوی ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلانے والی ہے. حضرت حسین کی جب پیدائش ہوئی تو 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے منہ کا لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا، اور ان کے سر کے بالوں کو کٹا کر ان بالوں کے برابر چاندی خراب کرنے کا حکم دیا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین سے پیغمبر کو بہت محبت تھی. کیوں کہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا، حضرت حسن کا جسم رسول اللہ کے جسم سے ملتا تھا، اور حضرت فاطمہ کی چال پیغمبر کی چال سے ملتی تھی. یہ مشابہتیں احادیث میں موجود ہیں. حضرت حسن حسین سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا، کیونکہ نبی کی چہیتی بیٹی جو اس وقت زندہ تھی، حسن حسین ان کے بچے تھے، محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور باقی بیٹیوں سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا، نواسیوں سے پیغمبر کو بڑا پیار تھا. اور پیغمبر علیہ السلام ان بچیوں کو اور ان نواسیوں کو اور ان نواسیوں کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو ہر وقت گود میں رکھتے تھے، کبھی کبھی کپڑے میں باندھ کر دونوں حسن حسین کو قریب بٹھا دیتے. صحابی آتے وہ دیکھتے کہ یہاں کیا ہے، جب حضور کپڑا اٹھاتے تو کبھی حسن ملتے کبھی حسین ملتے، اور حضور کبھی فرماتے کہ لوگوں حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضرت حسن حسین کی بڑی فضیلتیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مہینے حضرت حسین سے بڑے تھے، اور حضرت حسین کی کل عمر 52 سال تھی. کتنی عمر تھی حضرت حسین کی؟ عمر کتنی تھی؟ 52 سال. یعنی حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال تھی. کتنے سال؟ 6.5 سال. اور حضرت حسین 6.5 سال کی اس عمر کے بعد، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 46 سال بعد تک دنیا میں زندہ رہے. ان 46 سالوں میں نواسہ رسول کا کیا کردار رہا؟ ان 46 سالوں میں نواسہ رسول نے دنیا میں کیا کام کیے؟ ان 46 سالوں میں کس کس کا مقابلہ کیا، کس کس سے جنگ لڑی، کس کس کے مقابلے میں آئے،
یہ بات قابل غور ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟
ان 46 سالوں میں حضرت حسین نے صدیق اکبر کی مخالفت کی یا موافقت کی، حضرت عمر فاروق کی مخالفت کی یا موافقت کی، حضرت عثمان سے لڑائی کی یا ان کے دروازے پہ پہرا دیا بلند آواز سے، مقابلہ کس سے کیا؟ صرف یزید سے، کہو کس سے؟ صرف یزید سے. آج شیعہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی شیعہ میری بات سن رہا ہو، کوئی شیعہ کا ایجنٹ میری بات سن رہا ہو، ان سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے، حضرت علی کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے، حضرت حسن نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی 6 مہینے کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد، حضرت حسن اور حضرت حسین نے ملک کے شام میں جا کر سکن کے مقام پر حضرت قیس بن سعد بن قلادہ کے اصرار پر یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جلال عیون میں موجود ہے، شیعہ کی کتاب ناسخ التواریخ میں موجود ہے، شیعہ کی کتاب اخبار القوام میں موجود ہے، مسلمانوں کی کتاب تاریخ الیعقوبی میں موجود ہے، مسلمانوں کی کتاب تاریخ الامم والملوک اس میں موجود ہے، تاریخ الملل والمحل یہ تاریخ کی وہ برگزیدہ کتاب ہے جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ شام کے علاقے میں ایک بستی دریا کے کنارے پر ہے جس کا نام سکن ہے، وہاں امیر معاویہ بھی آئے، حسن حسین بھی آئے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ ان کو وہاں لے کر گئے اور جا کر کہا کن یا حسن، اور حسن کھڑے ہو جاؤ بیعت کرو. چنانچہ حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد حضرت حسین سے کہا کہ کن یا حسین، اے حسین تم کھڑے ہو جاؤ اور بیعت کرو. چنانچہ سوال آ حضرت حسین نے بھی بیعت کی. اس بیعت یہ بیعت کس شرط پر ہوئی؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر توجہ فرمائے 10 لاکھ درہم پر، کہ 10 لاکھ درہم سالانہ نواسہ رسول کو امیر معاویہ کی طرف سے ملے گا. اور اس کے بعد حضرت عقیل ابن ابی طالب ان کو سالانہ 4 لاکھ وظیفہ ملانے کا اعلان ہوا، عبداللہ بن عباس کو 3 لاکھ وظیفہ سالانہ ملنے کا اعلان ہوا. اور اس کے بعد ہر سال کبھی ایک گاؤں حضرت حسین کو مل جاتا، کبھی ایک پورا علاقہ مل جاتا، کبھی زمین مربوں کی شکل میں مل جاتی، اور کبھی 5-5 لاکھ روپیہ مل جاتا. اور حضرت حسین اور حضرت حسن اتنے فراخ دل تھے، کبھی پیسہ پاس نہیں رکھا، ہزاروں مہمانوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، قرض داروں کو قرض دے رہے ہیں، قرض خواہوں سے قرض وصول کر کے وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. نواسا رسول بڑے سخی تھے، لیکن پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ پیسہ امیر معاویہ سے آتا تھا، 10-10 لاکھ درہم سالانہ امیر معاویہ سے وصول کیا جاتا تھا. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ امیر معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے ہیں، 19 سال تک نواسا رسول نے سالانہ 10-10 لاکھ وظیفہ وصول کیا، عقیل ابن ابی طالب نے وصول کیا، مسلم بن عقیل نے وصول کیا، عبداللہ بن عباس نے وصول کیا، حضرت حسن نے وصول کیا، عبداللہ بن حسن نے وصول کیا، خاندان نبوت نے امیر معاویہ سے لاکھوں کروڑوں درہم وظیفہ وصول کیا. مجھے تم بتاؤ اور یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے نواسا رسول پہ نکل آئے، حسین وہ نواسا رسول امیر معاویہ کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے، وہ نواسا رسول عثمان کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ 19 سال تک امیر معاویہ سے وظیفہ لینا جائز تھا، خلافت غلط تھی، وظیفہ لینا جائز تھا. خمینی کہتے ہیں معاویہ کافر تھے، اگر معاویہ کافر تھے حسین نے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ منافق تھے حسین نے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ کے امام تھے وظیفہ کیوں لیا؟ معاویہ کافر تھے وظیفہ کیوں لیا؟ اور لڑائی علی اور امیر معاویہ کی ہو چکی تھی، یہ وظیفہ بعد میں لیا، یہ صلح بعد میں کی، یہ بات بعد میں کی، اور بات میں صلح کر لی. تم لڑتے ہو، تمہارا تعلق نہ باپ سے ہے نہ بیٹے سے. سال تک نواسا رسول امیر معاویہ کی بات کرتے رہے اور ان کے مقتدی بن کر کام کرتے رہے، کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے بتاؤ، کیا یا نہیں کیا؟ کہ امیر معاویہ غلط ہوئے؟ امیر معاویہ غلط تھے تو نواسا رسول نے بات کیوں کی؟ اگر کہتے ہو کہ تقیہ کر لیا تھا امیر معاویہ کے موقع پر تقیہ کر لیا تھا کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو وہاں تقیہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا وہاں بچے ذرا کیوں کرائے یہاں بچے کیوں قربان کیے یہ بتاؤ یہاں تقیہ جواز تھا وہاں تقیہ حرام تھا یہاں وظیفہ لینا جواز تھا وہاں بات کرنا حرام تھی کوئی جواب رافضیت کے پاس امیر معاویہ کی اس بات کا نہیں ہو سکتا جب میں یہ بیعت دیکھتا ہوں جب وظیفے کا وصولی دیکھتا ہوں جب حسین کا امیر معاویہ کے دروازے پہ جانا دیکھتا ہوں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حسین کے ایک بیٹے کا نام ابوبکر دوسرے کا نام عمر ایک بیٹے کا نام معاویہ ایک بیٹے کا نام بلال تو میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ وظیفہ بھی لے لیا بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا پھر بھی تم کہتے ہو معاویہ جہنمی ہے اگر معاویہ جہنمی ہے حسین کے پیسوں کا کیا بنے گا بیٹے کے نام کا کیا بنے گا یہ تو بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو کس کا نام لیتے ہو میں کیسے مان لوں کہ تمہاری محبت نواس رسول سے ہے نواس رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق کس سے تعلق ہے بلایا کس نے تھا حضرت حسین کس تاریخ کو شہید ہوئے ہوئے بولے بلند آواز سے دس کو یہ رونا کس تاریخ کو شروع کرتے ہیں یکم کو حالانکہ یکم کو تو وہ شہید ہی ہوئے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کو شہید نو دس کو شہید اور یہ دس کو دور کے بعد جب وہ شہید ہوئے اسی وقت یہ رونا بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں اور جب ان کی لاشوں کی بہنتی بکور ان کے ہوئی لوگوں کے سر پر آئے گئے اس وقت یہ روتے ہیں اس وقت یہ چار پہ سیری کر کے گھروں کو نہیں آ جاتے تو میں کیسے مان لوں کہ شہادت کے غم میں روتے اور ان پاگلوں سے کوئی آدمی پوچھے کہ اگر روز بغیر تمہارا چارہ نہیں تو تمہیں کسی پاگل نے چودہ سو سال میں یہ نہیں بتایا کہ دس سے بیس تک رونا چاہیے یقین سے دس تک جب تک شہید نہیں ہوئے رو رہے ہو جب شہید ہوگا چپ کر رہے ہو یہ تو ایسے ہوا کہ ایک آدمی بیمار ہو اسپتال میں اس کے ساتھ بیٹے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہیں باپ بیمار ہے ابھی زندہ ہے لیکن ابا جی جب شام کو فوت ہوگا سارے بچے خوش ہو کر گھروں کو آ گئے تو میں کیا کہوں گا کہ اس کی اولاد اپنے باپ سے نواز شاہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ادشتے کر دو بلا میں بے جارو مددگار چھوڑ کر پیغمبر کے نواسے کو تم نے ذبح کر ڈالا اور اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا چودہ سو سال سے مل رہی ہے یہ ملتی رہنی چاہیے ملتی رہنی چاہیے یا یہ سزا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی بلند نواز ایک اللہ کا خلیفہ تھا اور ایک نبی کا خلیفہ تھا ایک اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اور ایک نبی کے خلیفے کا منکر تھا سمجھ آ رہی ہے میری بات اللہ کے خلیفے کا منکر پتا کون تھا اور نبی کے خلیفے کا منکر پتا کون تھا توجہ توجہ اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے اور جو نبی کے خلیفے کا منکر ہے اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بڑی مشابہت ہے بڑی جس طرح اللہ کے خلیفے میں اور نبی کے خلیفے میں بڑی مشابہت ہے آپ دیکھیں اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے تو آدم علیہ السلام کی خلافت کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں یہ بات کافی تھی یا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی نہیں سمجھا بلکہ آدم علیہ السلام کو آگے کر دیا فرشتوں کا کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو یعنی خلافت کو منوانے کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو آگے کر دیا فرشتوں کو کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو تو یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ کے لیے استعمال کیا کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو آگے کر دیا پوری امت کو کہا پیچھے نماز پڑھو جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ صدیق اکبر نے اختیار کیا رسول اللہ نے اختیار کیا اللہ کا خلیفہ بھی بے مثال تھا نبی کا خلیفہ بھی بے مثال تھا اور اللہ کے خلیفے کا منکر بھی بے ایمان تھا نبی کے خلیفے کا منکر بھی بے ایمان تھا تھا یا نہیں تھا اور اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا کہاں سے نکالا تھا کہاں سے کیا کہا انکا من المخرجین فاخرج
فخرج انت رجیم، جنت سے نکل جاؤ. اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا وہ نسل یہودی تھا، اور یہودیوں کو اللہ نے مکے سے نکال دیا، مدینہ سے نکال دیا. فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ایک اللہ کے خلیفے کے منکر کو جنت سے نکالا گیا، نبی کے خلیفہ کے منکر کو مکہ مدینہ سے نکالا گیا. نکالا گیا نہیں، اور جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی، اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی. کتنی سزائیں؟ جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی. کون سی سزا؟ پتھروں کی. پوری دنیا کے حاجیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں حج کرنے جاؤ تو کنکر مارو، پتھر مارو. مارتے ہیں حاجیوں، مارتے ہو تین تین سات سات کنکر، تین شیطانوں کو مارتے ہو. کتنی کنکر لیا؟ 21-25 لاکھ حاجی، 21 کنکریاں مارے، کتنی بن گئی؟ کروڑوں کنکریاں تو لیے نہیں بنی. کیوں بنی؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جو میرے خلیفے کا منکر ہے دیکھو اس کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور اس لیے تاکہ آئندہ کوئی میرے نبی کے خلیفے کا انکار نہ کرے. لیکن بعد میں جب نبی کے خلیفے کا انکار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا پتھروں سے زیادہ دی، اور ان کو سزا دی چھریوں کی. ان کو سزا دی، ایک کو سزا دی پتھروں کی اور دوسرے کو سزا دی چھریوں کی. اب ان دونوں سزاؤں میں فرق ہے کہ جن کو سزا پتھروں کی ملی وہ تو آدھی جا کر پتھر مار رہے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ نبی کے خلیفے کا جو منکر ہے اس کو چھریوں کی سزا کون دے؟ اگر سنیوں کو کہوں کہ یہ دے، سنیوں پر تو پہلے بڑے پرچے ہیں، پہلے بڑے مقدمے ہیں، 13 ریکارڈ کے بڑے مقدمے، 751 کے مقدمے، جتنی چھڑیاں یہ سپاہ صحابہ والے ماریں گے ان پر مقدمہ کر دیا جائے گا. تو سزا ان کو ضرور دینی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا. تو سزا کیسے ملے کہ اللہ کے خلیفے کے منکر کو تو پتھروں کی سزا مل رہی ہے، حاجی وہاں جا کر پتھر مار رہے ہیں اور باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے پتھر مارنے ہیں. بوڑھا آدمی بھی پتھر تلاش کر رہا ہے کہ میں پتھر ماروں گا، بچہ بھی تلاش کر رہا ہے. لیکن چھڑیوں کی بات اور ہے کہ چھڑیاں اگر میں ماروں تو مجھ پر پرچہ ہو جائے، سپاہ صحابہ والوں پر تو پہلے بہت پرچے ہیں، تو چھڑیاں کون مارے؟ اور اللہ فیصلہ تو نے کرنا ہے. اللہ نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، سزا میں نے مقرر کی ہے، سزا میں نے دینی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ کیسے ضرورت نہیں کہ پتھر تو نے حاجیوں سے مروا دیے، ان کو چھڑیاں کون مارے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے سزا مقرر کی ہے. ہاتھ بھی ان کے اپنے ہوں گے، سینے بھی ان کے اپنے ہوں گے، چھڑیاں بھی اپنے ہاتھوں سے ماریں گے. اے اللہ، اگر یہ چھڑیاں اپنے آپ کو ماریں گے تو ان پر خودکشی کا مقدمہ ہو جائے گا، پاکستان کی گورنمنٹ روک دے گی کہ یہ خودکشی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قانون ایسا بناؤں گا کہ یہ خود ڈپٹی کمشنر کو درخواست لکھیں گے کہ بخدمت جناب ڈی سی صاحب، ہم نے 10 تاریخ کو فلاں چوک میں اپنے آپ کو چھڑیاں مارنی ہے، اس لیے ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے. اور اس کے بعد صرف اجازت نہیں بلکہ پولیس کا تارا لگا دیا جائے، بلکہ کرفیو لگا دیا جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو چھڑیاں مار لیں اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہ سکے. تاکہ کوئی آ کر ان کو چھڑیوں سے روک نہ سکے. داخلہ بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تاکہ چھڑیاں ان کو پوری پڑے، اور چھڑیاں سر پہ نہیں پڑتی، بدرانوں میں نہیں پڑتی، چھڑیاں سینے پر. کیوں؟ کہ جس سینے میں صدیق کا بغض ہے چھڑیاں بھی نہیں پر. ہاتھ اپنے، چھڑیاں اپنی. بھئی آپ دیکھو کسی بچے کے پاس چاقو ہو، بازار میں جا رہا ہو تو آپ بھاگ کر پکڑنے میں تو یہ چاقو اپنے آپ کو نہ مار لیں، ٹھیک ہے؟ امریکہ میں اگر وہ 10-20 آدمی اپنے آپ کو چھڑیاں مارے، ان پر خودکشی کا مقدمہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ تمہاری خودکشی کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں کہ جو سب اپنے آپ کو مل کر مار رہی ہو اور باقاعدہ لسنس لے کر مار رہی ہو. کیا ہم لسنس لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس پرمٹ ہے مارنے کا، ہم اپنے آپ کو ماریں گے، ہمارے پاس پرمٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کا تو کبھی لسنس نہیں ہوا کہ میں آپ سے کہوں جناب آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو ہمارے پاس تو لسنس ہی کوئی نہیں. نماز کا کبھی لسنس ہوا ہے؟ عبادت کا لسنس ہوتا ہے. غیر ملکوں کے اندر آپ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، کبھی کسی نے لسنس لیا؟ تو پاکستان میں شیعہ لسنس لے رہا ہے. لسنس تو ہوتا ہے بندوقوں کا، لسنس ہوتا ہے چرس کا، پین کا، لسنس ہوتا ہے نشہ آور چیزوں کا. تو اس چیز کا لسنس ہے، اور جس چیز کا لسنس ہوتا ہے وہ تو چھپا کر رکھی جاتی ہے، وہ تو کبھی سڑکوں اور بازاروں میں نہیں لائی جاتی. اگر اس کا لسنس ہے تو اس کو اپنے عبادت خانوں میں رکھنا چاہیے.
ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور سزا دی, دو سزائیں دی. جنہوں نے نبی کے خلیفہ کا انکار کیا ان کو سزائیں کتنی ملی؟ کتنی؟ دو. ایک سزا ملی چھڑیوں کی اور ایک سزا ملی کالے کپڑوں کی. کون سی؟ آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی مولوی صاحب کالا کپڑا کون سی سزا ہے؟ ایک آدمی نے سفید پہن لیا یا کالا پہن لیا, اس میں کیا ہے؟ جس طرح نو محرم کو ایک ملنگ سے میں نے کہا کہ شاہی محرم کی 10 تاریخ آنے والے نو ہے, آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, اس نے کہا کپڑوں میں کیا رکھا ہے, انسان کا دل کالا ہونا چاہیے, اس میں کیا ہے؟ انسان کا دل کالا ہونا چاہیے, کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں, کپڑے کالے ہونے چاہیے. تو یہ اصل بات ہے کہ یہ کالے کپڑے سزا ہے, اس لیے کہ جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے انہو لباس فرعون, تو یہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس, تو پھر سمجھ میں بات آ گئی کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے. تو آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے چلو یہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے, تو جب جہنم میں جائیں گے تو اسی وقت جائیں گے, اگر کسی آدمی نے جہاں لباس پہن لیا تو کیا حرج ہوا؟ تو یہ حرج بھی آپ سماعت فرمائیں. توجہ کریں, میں آپ سے کہوں کہ میں نے صبح 10 بجے لاہور جانا ہے, آپ مجھے کہو گے کہ یار دیکھو اس نے رات 2 بجے تک تقریب کی ہے, پتہ نہیں صبح اس نے جانا ہے یا نہیں, لیکن اگر صبح 7 بجے آپ میرے پاس آئیں اور آپ دیکھیں یا 6 بجے آئیں میرے پاس دیکھیں کہ میرے ہاتھوں میں بریف سے گیس پکڑا ہوا ہے اور میں کپڑے بدل کر نہا کر کپڑے بدل چکا ہوں, تو آپ کو یہ شک نہیں رہے گا کہ میں نے لاہور جانا ہے, اس لیے کہ جب میں نے کپڑے پہن لیے آپ کہو گے اب یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جائے گا, اب یہ بالکل نہیں یہاں رہ سکتا, اس لیے کہ یہ تو کپڑے بدل چکا ہے, تو کالا لباس جہنمیوں کا ہے, جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن جب انہوں نے کپڑے دنیا میں پہن کر یہ تیار ہو گئے تو یقین ہو گیا کہ کوئی اور جائے یا نہ جائے یہ تو ابھی جا رہے ہیں. کپڑے پہن کر تیار ہو گئے یا نہیں ہو گئے, تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی یا نہیں ملی؟ اور یہ سزا انشاءاللہ قیامت تک ملتی, اور مجھے اور آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں, یہ باقاعدہ لسانس لے کر سزا دیں گے اپنے آپ کو. ہمیں محسوس دو, ہمیں چھری کا محسوس دو, ہم اپنے آپ کو چھری ماریں گے. مارو بھائی مارو, تم سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں, چھری مار رہے ہیں, یہ انسان کی محبت ہے اور آگ پر چل رہے ہیں, آگ پر, یہ آگ تو جہنم میں ملے گی. انہوں نے کہا نہیں ہے, ہم بڑے تیزی میں ہیں, آج بھی بڑے کار ہم ہونی چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے, آگ بھی ہونے چاہیے. مبارک ہو, مبارک ہو, تمہیں منزل جلدی مل گئی. یار ہندوؤں کو تو بندے بھی وہاں جا کر, سکھوں کو وہاں جا کر, عیسائیوں کو وہاں جا کر, لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ دنیا میں آخرت کا مزہ لے لیا, ایک ٹکٹ چکو مجھے ملے کہ نہیں ملے, گال کرو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب انہیں بڑی تکلیف ہے, ناموس صحابہ کا دل مولانا اعظم طارق نے پیش کیا, اس سے بڑی تکلیف ہے. اسمبلی کے ممبران کو ایک کتاب بھیجی ہے شیعہ نے معیار صحابیت, کہ بھئی یہ جو صحابہ کا دل پیش کیا گیا ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اصحاب النار قرآن میں آیا تو کہا جی صحابہ تو جہنمی ہے, قرآن کیا کہے؟ تو مجھے کئی ممبران اسمبلی نے کہا کہ اگر یہ کتاب ہمیں نہ بھیجتے تو ہم ناموس صحابہ کے دل کی شاید مخالفت کرتے, لیکن یہ کتاب پڑھ کر ہمیں پتا چلا کہ ان سے بڑا صحابہ کا دشمن کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اب ناموس صحابہ بل کی تائید کریں گے, اور پرسوں شام کو مولانا اعظم طارق صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کے تحفظ پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے, اور یقیناً مولانا حق نواز کی روح قبر میں خوش ہوگی کہ حق نواز کے مسلے پر کھڑے ہونے والے ایک سرزنگ نے اسمبلی کے ایوان میں ناموس صحابہ کا تحفظ اور ناموس صحابہ کا مشن پیش کر دیا. شیو الیکشن ہوا آئندہ جلدی تب بھی سپاہ صحابہ کامیاب ہے, اور نہ ہوا تو تب بھی کامیاب ہے. تسی چلنا تو صحیح, کتنے چل دے آؤ تو صحیح، میدان میں آؤ، مقابلے میں آؤ. الیکشن کا اعلان کیا نا میدان حکومت میں، تو یہاں کی جو بی بی صاحبہ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی جناب امریکہ سے بھاگی ہوئی آ گئی کہ پھل پک چکے ہیں، مجھے پھلوں کا مزہ دینا چاہیے. یہاں جنگ میں پھل پک چکے ہیں، وہ پھل نہیں مل رہا. اور جناب میں نے ایک تقریر کی جمعے میں، آپ کو یاد ہوگا، یاد ہے میں نے کہا بی بی جی جارج بش کے ساتھ جو تو نے وہاں دانس کیا ہے اس کی ویڈیو کیسٹ میں نے منگوا لی ہے، تو الیکشن لڑے گی ہر چوک میں تیرا دانس میں لگاؤں گا. لگانا چاہیے اور اگلے ہفتے اعلان کر دیا کہ بی بی جی 18,000 کے ہم کیسے الیکشن لڑے گی. بی بی جی تو چاہے 18,000 سے لڑے، چاہے شور پور سے لڑے، اور چاہے رنگ پور سے لڑے، وہ ویڈیو کیسے تیری جان نہیں چھوڑے چھوڑے گی. یہ پاکستان کی سفیر ہے، وہ پاکستان کی سفیر ہے، وہ اسلام کے ملک کی سفیر ہے. جو عیسائیوں کے بادشاہ جارج بش سے دانت کرے، الیکشن بھی اتنے لڑ لینا تھی، وہ تو ووٹ بھی تو نہ ڈھیر پانی تھی، کیونکہ تو بڑی تکنو کریٹ ہے. اور ایسے شاید تو بنا وہ کام تو نسی رکھو آج بے لکھنے کی تم نہیں رہا تھا ویسے ڈالنے سے اور کرنا لے جاتے مقابلہ سارا پتہ ہی ہو جانا تھا. وہاں دانس کرتی ہو اور یہاں آ کر دوپٹہ لیتی ہو، وہ دانس کس نے نہیں دیکھا؟ سی این این پر، سی این این جو پوری دنیا کا میڈیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، جس کے ساتھ 52 اسٹیشن ٹی وی کے رکھے ہیں، ان 52 اسٹیشنوں پر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جانے والی سفیر جارج بش سے دانس کر رہی ہے، اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اسلام کے ملک کی سفیر بن کر وہاں عیسائی حکمران کے ساتھ دانس کرتی ہو اور ووٹ جنگ سے لینے آئی ہو. ملے گا تجھے ووٹ، الیکشن آن تو دے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، میں نہیں چاہیے مقابلہ ہوگا. مولانا رحمت اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ بی بی میرے مقابلے میں آ رہی ہے، میں کہا ان شاء اللہ ویڈیو کیسٹ چاہے ہوئے تو میں آؤں گا. یہ کرنا تھا میں اعلان کیا تھا اسلام آباد دو تین بندیاں کو، میں کہا جیلے جیلے مقابلے چاہے ساڑھے تو ویڈیو کیسٹ لے جاؤ. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تیری جان نہیں چھٹنی. کبھی تم نے کہا اسرائیل کو تسلیم کر لو؟ کہا یا نہیں کہا؟ اور میں آج جہاں کہنا چاہتا ہوں اس محرم کے اتنے اور جنگ کے پورے ضلعوں میں شیعہ نواز جبیر بہرا کو اس طرح اوندے منہ گرائے گی جس طرح 4 مارچ بننے کے الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدواروں کو الٹا کر دیا، اس طرح پورے ضلع کے شیعہ جگیرداروں کو الٹا کر کے رہے گی. ہوں تو ایک آدم تارک نہیں سمارا گیا، اگلی اسمبلی کے کئی آدم تارک ہوئے ان شاء اللہ. ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جو رب نے سانو زندگی بخشی ان شاء اللہ تمہیں دسا گے اسمبلی دیا دیوارا بھی کہہ گیا شیعہ کابر میں اسمبلی دیا دیوار. مولانا اعظم تارک کی جو پرسوں تاریخی تقریر ہوئی ہے اس کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ وہ اپنے ملنا ضرور آئے گا کہ جب کافر کافر کی آواز اسمبلی میں بھی گونجے گی. ہم کہتے ہیں کہ آپ آج کہیں کل آواز گون جائے گی اور ان شاء اللہ گونجے گی ان شاء اللہ. اور سپاہی صحابہ یہ جانتی ہے کہ شیعہ چاہے پیپل پارٹی کی شکل میں آئے اور چاہے کسی اور پارٹی کی شکل میں آئے، ہم اس کے چہرے کو بخوبی پہچانتے. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپتا رہے، صحابہ کو کافر کہنے والے اس دھرتی پہ زندہ رہے اور ان کو چوکوں چڑھاؤ میں کافر.
کافر نہ کہا جائے، میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، ایک ایک شخص جان قربان کر سکتا ہے، شیعہ کے کفر کے اعلان سے بات نہیں آ سکتا۔ جانتے ضرور سنیے، مولانا اعظم طارق کے لیے میں نے تم سے ووٹ دیے یا نہیں دیے بلند آواز سے؟ تمہارے دروازے پہ جھولی پھیلائی تھی یا نہیں؟ شہیدوں کے نام پہ، حق نواز کے نام پہ ہر چوک میں تم سے ووٹ مانگے یا نہیں مانگے؟ مجھے آج بتاؤ، 1.25 سال ہوا ہے، 1.25 سال، کون سا مسئلہ ہے جو تمہارے ایم ایل اے نے اسمبلی میں تمہارا نہیں اٹھایا؟ نام لے کر بتاؤ۔ اتنے جن میں ایم ایل اے جو چٹائیاں سالا چاہے نے سارے کگو سی کگو، اب اسے کگو سی یا نہیں؟ ایک کگو کسی پہ جائے دروازے بھی نہیں بولے کہ تعدا آنا نے اسے یہ نہ بولیا کہ بی بی سی نے کیا کہ اسمبلی میں سناٹا چھا گیا، چھایا کہ نہیں چھایا؟ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آدم تارے کرنے میں بننے کے بعد آسمانوں سے ستارے توڑ کر تمہیں دے دے گا، یہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ نمو سے صحافہ کی آواز اسمبلی میں اٹھائیں گے، کہا تھا نمو، کہا تھا اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ یہ کہا تھا سوئی گیس تمہیں لا کر دے گے، ٹھیک ہے؟ وزیروں کو نہیں ملا، اپوزیشن کے کردار ادا کرنے والے آزم تارک کو جنگ کے لیے سوئی گیس ملا، ملا کہ نہیں ملا؟ بازاروں میں کھڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سوئی گیس کا پیسہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ تو دو بڑے مطالبے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور ڈیجیٹل ٹیلی فون کی منظوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 2 کروڑ روپیہ جن سٹی کے لیے منظور ہوا یا نہیں ہوا؟ سیورج کا انتظام ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اور کیا لینا چاہتے ہو؟ جان لینا چاہتے ہو؟ ان شاء اللہ کون بھی ہوگا، پھر کے لیے بھی گراہک آئے گی ان شاء
اللہ۔ 4 مہینے
میں ہور نواز شریف رہ گیا تو ایوے کون 4 کروڑ لے کے دھیان، ٹھیک ہے؟ ایک وزیر میں نے کہا لگا گدی بھی سانو جانے ہو پیسے بھی نہیں جانے ہو، تو وزیر کہنا سانو تھی کہنے سے تم بھی آ گئے پر پیسے بھی کم نہیں جانے ہو، میں کہا پیسے تو پیڑ ہے کھانے نے ابھی پیسے لوا گے آپ کو پیسے ایم ایل اے کا ہمیں منظور ہے کہ کوئی نہیں، ایم ایل اے تو راضی ہے کہ کوئی نکال کر ہاتھ کھڑا کر کے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، ایک بات پہ غور کریں میرے بھائیو۔ مولانا اعظم طارق صاحب آپ کے ایم ایل اے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی دراز فرمائے، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس شہر کی خدمت کی۔ کوئی شخص سراسان کیس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اعظم طارق نے 1 روپے کا ذاتی مفاد بھی ایم ایل اے شپ سے حاصل کیا اور شہیدوں کے خون کا سودا کیا ہو، کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہے توجہ، توجہ ہے؟ وہ ہو 100 روپے چندہ ابھی جیب چل نکلا، اور کسا کی رہنا ہے؟ وہ بھی مانگ کے دارا دیتا ہی انہیں، ٹھیک ہے؟ میرے بھائیو، کچھ کمزوریاں اس لیے کہ بے روزگاری عام ہو گئی، 2-3 سالوں میں ملازمت کسی کو نہیں ملی، ہوئی ہے ہمارے کام میں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں۔ بلدیہ کا نظام آپ نے دیکھا، 1.25 سال، 2.5 سال، 2 سال تک یہاں چیئرمین بلدیہ چودھری منیر احمد شاہد وہ گرفتار رہے، ان کی جگہ پر چودھری سلطان صاحب نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا، اب چودھری منیر صاحب آ رہے ہیں، میں چودھری سلطان صاحب کو ان کی خدمات پر ان کی تعریف کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو ان سے اختلاف بھی ہوگا، کچھ باتوں میں مجھے بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بساط میں دیانت کے ساتھ جو چاہا وہ کام کیا، اب چودھری منیر احمد شاہد آپ کے چیئرمین بلدیہ رہا ہو کر آ چکے ہیں. میں نے ان کو کل کہہ دیا ہے کہ اس شہر کی صفائی کا نقشہ بدلنا چاہیے, اور میں نے ان کو صرف 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 2 مہینے میں اس شہر کا سیورت کا نظام, اس شہر کی صفائی کا نظام, جو شہر میں بڑے بڑے چوکوں میں صحابہ کرام کے نام آلیدہ ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے, اور تاکہ ہر چوک میں آدمی کو پتا چلے کہ یہ حق نواز جنگوی کا شہر پتا چلنا چاہیے نہیں چاہیے, اور حق نواز شہید چوک کا نام فوارا چوک کا نام منظور ہو چکا. مجھے کل چودھری سلطان نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے حق نواز شہید کا نام منظور کر لیا فوارا چوک کے نام کو, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جو لسٹ ہم نے 30 چاروں چوکوں کی دی ہوئی ہے شہادہ کے ناموں کی, وہ بھی ہر چوک میں ہوں گے کہ چوک میں صحابہ کا نام ہوگا, نیچے صحابہ کے حالات ہوں گے, فاروق اعظم چوک کے نیچے فاروق اعظم کے حالات ہوں گے, اس طرح پورے شہر کو صحابہ کی محبت سے انشاءاللہ ہم بھر دیں گے. بھرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اپنے وسعت کے مطابق صفائی بھی ہوگی. بے روزگاری کے خاتمے کے لیے میں نے چیئرمین سے کہا اس شہر میں بلدیہ کی جو بے آباد زمینیں پڑی ہیں وہاں پر پلازے بناؤ, وہاں دکانیں بناؤ, تاکہ اس شہر کے ہزاروں اور سینکڑوں بے روزگار خاندانوں کے لیے وہ دکانیں کرائے پر دے کر ان کو روزگار مہیا کیا جائے. کیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر یہاں 1000 دکانیں بن جاتی ہیں 1000 خاندان آباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور مولانا اعظم طارق صاحب کو جو خصوصی گرانٹ ملی ہے, یہ 2 سالوں کی گرانٹ حکومت نے روک لی تھی, لیکن 4-5 دن پہلے 10 دن پہلے نواز شریف سے جو ہم نے ملاقات کی اس میں ہمارے جو 4 مطالبات پیش کیے گئے تھے اس میں ایک مطالبہ جان کی گرانٹ کا تھا, اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ گرانٹ منظور ہو چکی ہے. 1,40,00,000 سالانہ ہر ممبر کو ملتا ہے, لیکن مولانا اعظم طارق کو مخالفت کی وجہ سے 50,00,000 ملتا تھا, لیکن اب پورا 1,40,00,000 نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا دھکا لگا ہے تو 1,40,00,000 ہو گیا, یہ ہور لگا تو شاید 10 کروڑ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو ہر بہت دھکا نہ لگے, تو اگلے تو نہ چاہیے, ٹھیک ہے؟ اگلے تو نہ چاہیے نا, دعا کرو تو ہر 4 دن راہ بنے تو ہم کا راستے اور لگا کہ راہ بنے 4 دن, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے 2 سالوں کی گرانٹ 2,80,00,000 اور خصوصی گرانٹ ملا کر 3,80,00,000 یہ حلقہ ایم 18 کے لیے منظور ہوئی ہے. انشاءاللہ اس پورے حلقے کا نقشہ سپاہ صحابہ بدل دے گی, ٹھیک ہے؟ آپ ہماری تعریف کرتے ہو واقع دعوان الحمد للہ.